السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں پہلے 1 گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر درخواست جمع کروا دی۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
شوال میں دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا، آپریشن کے آخری مرحلے میں 80 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، فوج کا بیان۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
4 ملکی گروپ امن کی کوششوں میں معاون تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن امن لا نہیں سکتا، افغان سفیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، جمعرات کے روز مصر کی فلائٹ 804 کے بحیرہ روم میں گرنے کے بعد طیارے کے کیبن میں دھوئیں کے الارم بجنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور بغداد میں ہفتے کے روز انٹرنیشنل زون پر ہیلی کاپٹروں نے پروازیں کی ہیں۔ لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان نے جوہری تجارتی اقوام کے کلب کی رکنیت کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے لیے جمعے کو باضابطہ طور پر درخواست جمع کروائی ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق، آسٹریا میں پاکستانی سفیر نے گروپ کے چیئرمین کے نام ایک خط میں کہا کہ اس گروپ میں شمولیت کا فیصلہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کی فراہمی کو روکنے کی بین الاقوامی کوششوں کے لیے پاکستان کی ٹھوس حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان ایک عرصے سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی NSG کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے اور اس کا موقف ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست کے طور پر اسے بھی اس گروپ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ NSG رکنیت کے لیے ان ممالک کے بارے میں غیر امتیازی طرز عمل اپنائے جو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی نے NPT پر دستخط نہیں کیے۔ بیان کے مطابق پاکستان جوہری تحفظ اور سلامتی کو اولین ترجیح دیتا ہے اور اس ضمن میں اس نے بین الاقوامی معیار کے مطابق قانونی اور انتظامی اقدام کیے ہیں۔ مزید برآں، پاکستان نے ایک سرکاری مراسلے کے ذریعے جوہری توانائی کے عالمی ادارے یعنی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں اپنے عملی مقاصد اور جوہری مواد، آلات اور دیگر متعلقہ ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے گروپ کے رہنما اصولوں کے مطابق عمل کرنے سے متعلق مطلع کیا ہے۔ رواں ہفتے ہی جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے وفود کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے۔ ان مذاکرات میں بھی پاکستانی وفد نے امریکی عہدیداروں کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر سپلائرز گروپ اور میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول تنظیم کا مکمل رکن بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر AH نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی یہ اولین ترجیح ہے کہ وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بن سکے۔
پاکستان کو یہ بات بہت کھل رہی ہے، کیونکہ اگر انڈیا کی لیجیٹیمیسی اتنی بڑھ گئی تو پاکستان کو پھر بعد میں کبھی لیجیٹیمیسی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، نیوکلیئر لیجیٹیمیسی۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس وقت یا تو اس کو بھی ممبرشپ مل جائے یا ہندوستان کے راستے بھی رک جائیں، اور یہ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کی کوشش کر سکتا ہے۔
پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے جوہری معاہدے کے باعث بھارت کو جوہری ٹیکنالوجی اور مواد کی تجارت سے متعلق معاملات کے بارے میں استثناء حاصل ہے۔ رکنیت کے لیے یہ درخواست ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب پاکستان نے بھارت کی طرف سے میزائل اور جوہری آبدوز سے بیلسٹک میزائل کے حالیہ تجربات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بحر ہند میں جوہری سرگرمیوں میں اضافے پر متنبع کیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقے شوال میں 3 ماہ کی طویل کارروائیوں کے بعد جنگجوؤں کے مضبوط ٹھکانوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان سرحد سے ملحقہ علاقے شوال سے شدت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ شوال آپریشن کے نگران بریگیڈیئر شبیر ناریجو نے صحافیوں کو بتایا کہ فروری میں شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عضب کا آخری مرحلہ شروع کیا گیا تھا اور اب مکمل طور پر شوال کے علاقے کو عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول فوج نے 100 سے 120 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 80 کی لگ بھگ شدت پسندوں کو زخمی کیا، جبکہ اس دوران فوج کے کیپٹن سمیت 6 اہلکار جان کی بازی ہار گئے اور اسپیشل فورسز کی ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 26 اہلکار زخمی ہوئے۔ بریگیڈیئر ناریجو کا کہنا تھا کہ شوال کا علاقہ دہشت گردوں کے لیے آخری پناہ گاہ ہونے کی وجہ سے بہت اہم تھا۔
اس میں ان کی اعلیٰ کمان تھی اور اعلیٰ تربیت یافتہ دستے ان کے موجود تھے جن کی ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی، اور الحمدللہ پاک فوج کے نوجوانوں نے ہر ممکن کوشش کر کے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ان کو شکست دی، اور اس وقت ہم نے ان کو بھگا کے اکراس دی بارڈر بھیج دیا، اور جتنے لوگ ہم مار سکتے تھے وہ ہم نے مار دیے۔
ان کے بقول فوج نے سرحد پار سے نقل و حرکت کو روکنے کے لیے 15 چوکیاں قائم کی ہے۔ شوال گنے جنگلات پر مشتمل ایک دشوار گزار علاقہ ہے، اور عسکریت پسندوں نے یہاں پناہ گاہیں قائم کرنے کے علاوہ اس علاقے کو سرحد کے آر پار نقل و حرکت کا ایک اہم رستہ بنا رکھا تھا۔ جون 2014 میں پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کے عنوان سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک حکام نے 3,500 سے زائد ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے علاوہ ٹھکانوں کو بھی تباہ کرنے کا بتایا ہے۔ دری اسنا صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں پولیس سے جھڑپ میں 2 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ حکام کے مطابق کلابٹ کے علاقے میں ہفتے کو اگر صبح پولیس نے مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی شروع کی تو وہاں موجود مشتبہ دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ان میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے بعد تلاش کی کارروائی میں 10 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لینے کا بتایا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان میں نیٹو قیادت والے فوجی اتحاد نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز کابل میں خود کش بمبار نے اس کی گاڑیوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا، تاہم عملے کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ حملہ بگرام ضلع میں ہوا جہاں افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، اور یہ افغان دارالحکومت سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کابل میں نیٹو قیادت والے اتحاد نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ریزولیوٹ سپورٹ اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ دھماکہ خیز مادے سمیت ایک شخص نے اتحاد کی ایک گاڑی پر آج صبح بگرام کے قریب حملہ کیا۔ طالبان کے دعووں اور میڈیا کی اطلاعات کے باوجود اتحاد کے عملے کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے طالبان کے ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مداخلت کاروں کے قافلے پر کار بم کے خودکش حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ لقب طالبان امریکی اور اتحادی فورسز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز یہ حملہ ایسے وقت ہوا جب ایک روز پہلے نیٹو کے وزراء خارجہ اور اتحاد میں شامل ممالک نے ریزولوٹ سپورٹ مشن میں 2016 کے بعد تک توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، جس کے تحت افغان سیکورٹی فورسز اور اداروں کو تربیت، ہدایات اور مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہفتے کے روز اسلام آباد میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال نے کہا ہے کہ وہ توقع نہیں کرتے کہ 4 فریقی رابطہ گروپ یا QCG افغانستان میں امن قائم کر سکے گا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان افغانستان اور پاکستان دو طرفہ طور پر جس بات پر متفق ہوں اس کے حصول میں مدد دے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 4 ملکی گروپ افغانستان میں امن کی کوششوں میں معاونت تو کر سکتا ہے، امن لا نہیں سکتا۔
We do not expect QCG to bring peace to Afghanistan.
افغانستان سے متعلق ایک سیمینار سے خطاب میں ہفتے کو افغان سفیر حضرت عمر ذخیل وال کا کہنا تھا کہ ہم توقع نہیں کرتے کہ 4 ملکوں پر مشتمل گروپ افغانستان میں امن لا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں میں معاونت کے لیے گزشتہ سال کے اواخر میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس 4 ملکی گروپ کا 5واں اجلاس رواں ہفتے اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں افغان وفد کی قیادت سفیر عمر ذخیل وال نے کی تھی۔
QCG could only complement what we in the Taliban bilaterally do and then what we in Pakistan also bilaterally.
افغان سفیر کا کہنا تھا کہ افغانستان اور طالبان جو کچھ کریں یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس چیز پر اتفاق ہوگا، چار ملکی گروپ اس کی تکمیل میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تصور کرنا درست نہیں کہ چار ملکی گروپ پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ روابط کا متبادل ہو سکتا ہے۔ افغان سفیر کا کہنا تھا کہ اگر دو طرفہ طور پر پیش رفت ہوتی ہے تو اس گروپ کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ رواں ہفتے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ چار ملکی گروپ میں شامل ممالک افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے چار ملکی گروپ کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ میں بھی کہا گیا تھا کہ مذاکرات اب بھی افغانستان میں امن لانے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے جمعرات کو کہا تھا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کابل کی طرف سے امن اور طالبان سے مصالحت کے حق میں مربوط پیغام بھیجے جانے چاہئیں تاکہ ان کے بقول طالبان بات چیت کی طرف آئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہفتے کی سپہر رونو نامی طوفان 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرایا۔ حکام نے کہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو طوفان کے باعث اپنے گھر چھوڑ کر 2000 سے زیادہ شیلٹرز میں پناہ لینا پڑی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طوفان رونو کی بارشوں کے باعث علاقے کے مٹی اور ٹین سے بنے گھروں کو وسیع نقصان پہنچا اور جنوبی اضلاع میں 5 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ شاہ عالم، ایک پولیس انسپکٹر نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ بارش کے باعث چٹاگونگ میں سیتا کندو کے مقام پر تودا گرنے سے ایک گھر مٹی میں دب گیا، جس سے ایک بچہ اور اس کی ماں موت کا شکار ہو گئے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ہفتے کی روز ہی طوفان اس علاقے سے نکل جائے گا۔ جب پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ فلائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کے روز مصر کی فلائٹ 804 کے بحیرہ روم میں گرنے سے چند منٹ پہلے ہی طیارے کے کیبن میں دھوئیں کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ ویب سائٹ دا ایویشن ہیرلڈ نے، جو شہری ہوا بازی کی صنعت کی خبریں دیتی ہے، ایسے اعداد و شمار شائع کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ طیارہ گرنے سے کچھ لمحے پہلے باتھ روم میں دھوئیں کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ دا ایویشن ہیرلڈ کے مطابق اسے یہ معلومات طیارے کے اس نظام سے حاصل ہوئیں جو ایئر لائن کے آپریٹرز فلائٹ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جو ایئر کرافٹ کمیونیکیشنز ایڈریسنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم یا ACARS کہلاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھوئیں کی نشاندہی مقامی وقت کے مطابق صبح 2:26 پر کی گئی۔ مصری حکام بھی دھوئیں سے خبردار کرنے والے الارمز کی چھان بین کر رہے ہیں۔ تلاش کا کام کرنے والوں نے مسافروں کے سامان کے علاوہ ان کی باقیات بھی تلاش کی ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر ملبہ اب بھی تلاش کر رہے ہیں۔ بغداد میں ہفتے کے روز الصبح فضا میں ہیلی کاپٹروں کی گونج سنائی دی۔ ان میں سے بیشتر اس محفوظ بین الاقوامی زون کے اندر اور باہر پرواز کر رہے تھے جس پر مظاہرین نے گولیوں اور آنسو گیس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہلا بول دیا تھا۔ گولیوں اور آنسو گیس کے باعث جمعے کی سپہر اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر واپس جاتے ہوئے حکومت مخالف مظاہرین نے انٹرنیشنل زون کے پار پل سے گزرتے ہوئے عہد کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور ہتھیاروں کے ساتھ۔ ان میں سے بہت سے شیعہ مذہبی رہنما مقتدہ صدر کے حامی ہیں، جو عراق کے بیشتر سیاسی لیڈروں کی طرح پیس بریگیڈ کے نام سے اپنی ذاتی ملیشیا رکھتے ہیں۔ الصدر کے مطابق حکومت کے خلاف لوگوں کی بغاوت کی حمایت کے لیے وہ باہر نکلے ہیں۔ رات کے وقت دو بڑے چنوک ہیلی کاپٹرز کو انٹرنیشنل زون پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر عموماً فوجی لانے لے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم ہفتے کی صبح شہر میں زندگی معمول پر لوٹ آئی۔ ادھر عراق کے وزیر اعظم دارالحکومت میں مظاہرین کی سرگرمیوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ پولیس کو حفاظتی علاقے میں پہنچنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کرنا پڑی تھی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی بغداد میں مظاہرین کی سرگرمیوں کی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی علاقے کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انٹرنیشنل زون کہلانے والے اس علاقے میں سرکاری عمارتیں واقع ہیں۔
وما حصل اليوم من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کہہ رہے ہیں آج سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ایک ایسا عمل ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، اور جس کسی نے بھی اپنی قانونی حدود سے تجاوز کیا ہے اس سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق نمٹا جائے گا۔ پولیس نے اس وقت مظاہرین پر آنسو گیس استعمال کی جب انہوں نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ بیشتر مظاہرین نے اپنے غصے کا ہدف وزیر اعظم کو بنایا جو عراق کی ناکام ہوتی ہوئی حکومت کے چہرے کی علامت ہیں۔ ان مظاہرین کی بڑی تعداد ممتاز عالم مقتدی الصدر کے پیروکاروں کی ہے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ العبادی سیاسی کوٹے کے نظام کا خاتمہ کریں جس سے سیاسی جماعتوں کی وزارتی پوزیشنوں کو ضمانت دے دی جائے اور موجودہ حکومت کی جگہ ٹیکنوکریٹس لیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پینٹاگون شام میں القاعدہ سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف روس کی تجویز کو مسترد کر رہا ہے۔ یہ تجویز روس کے وزیر دفاع کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر بہجت جیلانی۔
پینٹاگون شام میں القاعدہ سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ ہوائی حملوں کی روسی تجویز کو مسترد کر رہا ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے جمعے کے روز ایک اجلاس میں یہ خیال پیش کیا جسے روس کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔
С 25 мая приступить к совместным действиям ВКС России и авиации коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, по планированию и нанесению ударов.
Сергей Шойгу کہتے ہیں کہ ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ شام کے لیے بین الاقوامی امدادی گروپ کے سربراہ کی حیثیت سے امریکہ 25 مئی کو کی جانے والی ایک مشترکہ کارروائی میں شامل ہو جو روس کی فضائیہ اور اتحاد کی فضائیہ مل کر کریں، اور امریکہ کی سربراہی میں اتحاد اور روس جبہت النصرہ کے ٹھکانوں اور امن کی حمایت نہ کرنے والے مسلح گروپوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کنوائز کو بھی ہدف بنایا جائے جو ہتھیار اور اسلحے کی فراہمی کرتے ہیں، اور ان مسلح یونٹوں کے خلاف بھی کارروائی ہو جو غیر قانونی طور پر ترکی اور شام کی سرحد کو پار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہری اہداف اور مقامات کے خلاف حملوں کے امکان کو بھی ختم کیا جائے۔ پینٹاگون کے ترجمان کیپٹن جیف ڈیوس نے کہا کہ امریکہ اور روس کی مشترکہ کارروائیوں کا خیال ممکن معلوم نہیں ہوتا۔ ڈیوس نے کہا کہ روس کی کارروائیاں اسد حکومت کی حمایت میں ہیں جبکہ امریکہ کا واحد مقصد داعش کی صلاحیت کو کم کرنا اور اسے شکست دینا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دنیا کے سات امیر ترین ممالک یا گروپ آف سیون کے وزراء خزانہ اور دیگر مالی رہنما ایک ایسے وقت میں اقتصادی پیداوار میں مہمیز کی جدوجہد کر رہے ہیں جب دنیا بھر میں صارفین مختلف وجوہات کی بنا پر اپنا پیسہ خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ صارفین کی جانب سے کم خرچ کرنے کا رجحان دنیا بھر میں اقتصادی شش و پنج کا باعث بنا ہے، اور اشیاء کی طلب اور اسد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پھر بھی جاپان کے وزیر خزانہ G7 کے ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اقتصادی پیداوار کے لیے کچھ مخصوص اقدامات سے گریز کریں۔ ان کے الفاظ، تارو آسو کہہ رہے تھے کہ گروپ آف سیون کے تمام ممالک نے ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنسیوں کی قیمت کم کرنے سے گریز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جیک لو نے حکومتوں اور کاروباری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ اقتصادی پیداوار میں اضافے کے لیے پالیسی کے وہ تمام ذرائع استعمال کریں جو پیداوار میں اضافے کے لیے انہیں دستیاب ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما ہفتے کے روز ایشیا کے دو ممالک کے ایک ہفتے کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس دورے میں وہ جاپان کے شہر ہیروشیما بھی جائیں گے جس پر پہلی مرتبہ ایٹمی حملہ کیا گیا۔ صدر اوباما 21 سے 28 مئی کے دوران ویتنام اور جاپان کا دورہ کریں گے جو ایشیا کا ان کا 10واں دورہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دورے میں ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں دوبارہ توازن کے لیے امریکہ کے جاری عزم کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس دورے میں خطے کے عوام اور ممالک کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور سیکورٹی کے رابطوں پر توجہ مرکوز رہے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا کے سات انتہائی ترقی یافتہ معیشتوں کے اعلی عہدیدار آئندہ ہفتے جب جاپان میں ملاقات کریں گے تو دنیا میں انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری ان کے ایجنڈے میں بہت اوپر ہوگی۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کی جانب سے ایشیا بھر میں معیاری انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کو خطے میں بڑے پیمانے پر چین کی سرمایہ کاری میں اضافے کے توڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کمبوڈیا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں جن کا انحصار انفراسٹرکچر کے لیے بیرونی سرمایہ کاری پر ہے، طویل مدتی پائیدار سرمایہ کاری کا فوری بندوبست گرما گرم مباحثے کا موضوع بن گیا ہے۔ نوم پین سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل ڈی کارٹریٹ کی رپورٹ بہجت جیلانی پیش کرتے ہیں۔
چاہے یہ سڑکیں ہوں، ریل کی پٹریاں ہوں یا پھر بندرگاہیں، کمبوڈیا کے بنیادی ڈھانچے کی ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے محتاط اندازوں کے مطابق کمبوڈیا کو اپنی ترقی کی شرح برقرار رکھنے کے لیے سن 2013 سے 2022 کے دوران اپنے انفراسٹرکچر کے لیے 12 ارب سے 16 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ جاپان نے پچھلے سال 5 برسوں کے دوران ایشیا بھر میں 1 کھرب 10 ارب ڈالر لگانے کا اعلان کیا تھا۔ کمبوڈیا میں قائم جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی یا جائیکا سڑکوں، بندرگاہوں اور پلوں کی ترقی پر اپنے لاکھوں ڈالر استعمال کر رہی ہے، جن میں سے بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ جاپان کے ادارے جائیکا کے سینئر نمائندے تاکاشی ایتو کہتے ہیں کہ معیاری انفراسٹرکچر کا مطلب ہے کہ طویل عرصے تک قائم رہنے والا انفراسٹرکچر، جس کی تعمیر میں سماجی اور ماحولیاتی اثرات کو مد نظر رکھا جائے۔ جائیکا کے سینئر نمائندے تاکاشی ایتو کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ جاپانی امداد پر سست روی کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن یہ وقت کا ضیاع نہیں، یہ وقت ضروری مشاورت یا ضروری تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ تاہم ایک تنہا عطیہ دہندہ سب چیزوں کے لیے رقوم فراہم نہیں کر سکتا۔ حالیہ برسوں میں کمبوڈیا کے انفراسٹرکچر کے لیے چین فنڈز کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے، لیکن بیجنگ کی سرمایہ کاری کی سطح پر بھی معیار اور پیمانوں کے فقدان کے حوالے سے تنقید کی جاتی رہی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کمبوڈیا کی حکومت کو جاپان جیسے روایتی عطیہ دہندگان کی جانب سے اطلاق کیے گئے معیاروں اور چین کی جانب سے فوری ضرورتوں میں مدد کے لیے فنڈز کی فراہمی کے درمیان توازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ سینٹر فار پالیسی اسٹڈیز فار کمبوڈیا ڈیولپمنٹ سے منسلک چین سوفال اس حوالے سے کہتے ہیں،
فار سم ڈونرز دے ریکوائر ا لانگ پروسیجر بیفور وی کین گیٹ ا لون۔
چین سوفال کہہ رہے ہیں کہ کچھ عطیہ دہندگان کی جانب سے ایک لمبے طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم قرض حاصل کر سکیں اور اپنے انفراسٹرکچر کو ترقی دے سکیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں وقت کی قیمت ہو، لیکن چین جیسے دوسرے عطیہ دہندگان کے معاملے میں ہم جلد رقوم حاصل کر سکتے ہیں اور تیزی سے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں قیمت اور معیار کا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ کمبوڈیا کی حکومت نے اس معاملے میں یہ کہتے ہوئے طویل عرصے سے غیر جانبدارانہ رویہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ کسی عطیہ دہندہ کی جانب سے فنڈز کو مسترد کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بیرونی قوتوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی حکمت عملی حکومت کے لیے دوسرے کی جانب سے بین الاقوامی فنڈز لینے کا دروازہ کھلا رکھنے میں مدد کرتی ہے۔
For a country like Cambodia, which is small and weak, and dependent on outside money,
مصنف سیباسٹین سٹرینگیو کہتے ہیں کہ کمبوڈیا جیسے ملک کے لیے جو چھوٹا اور کمزور ہے اور بیرونی سرمایہ پر انحصار کرتا ہے، اپنے خارجہ تعلقات میں تنوع ہمیشہ سے ایک ترجیح رہی ہے۔ کمبوڈیا جتنے دوست بنا سکتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ فنڈز حاصل کرنے کے ذریعے سے قطع نظر کمبوڈیا میں بڑھتی ہوئی آمدن کے ساتھ انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کی توقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میں پنجاب نہیں جاؤں گی، تفصیلات فکر و فن میں۔
تیرے سامنے میرا حال ہے، مجھے حسرتوں کا ملال ہے، نہ میں آشنا کسی روپ سے، نہ کسی کو میرا خیال ہے۔
میں ہوں شاہد آفریدی جیسی ہٹ فلم پاکستانی سینما کو دینے والے اداکار اور پروڈیوسر ہمایوں سعید نے اپنی نئی فلم کا اعلان کر دیا، جس کا نام ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی۔ اس فلم کے ہیرو ہمایوں سعید ہیں، جبکہ ہیروئن ایمان علی ہوں گی۔ ہمایوں سعید کی ہوم پروڈکشن میں پنجاب نہیں جاؤں گی رومانٹک کامیڈی ہے۔ فلم کی شوٹنگ کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔
بدلوں میں دیکھو کیسے چاند چمکتا، شرمائے مسکرائے، میرے سنگ قدم قدم تو چلتا ہی جائے مسکرائے من میں۔
ہمایوں فلم کے لیے یورپ میں لوکیشنز بھی دیکھ چکے ہیں. فلم کے ڈائریکٹر ندیم بیگ ہیں اور کہانی خلیل الرحمان قمر نے لکھی ہے. ہمایوں سعید رواں سال میں ہوں شاہد آفریدی کے سیکول سمیت 4 فلمیں پروڈیوس کریں گے. ہمایوں سعید کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بن روئے اور جوانی پھر نہیں آنی ہٹ ہوئی اور اس سال میری پروڈیوس کردہ 4 ٹی وی سیریلز ریٹنگ میں سر فہرست ہیں. ان تمام کامیابیوں کا کریڈٹ میں اپنی ٹیم کو دوں گا. یہ ہم سب کی کامیابی ہے. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. پتا ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے. آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں، معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں. کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی. ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں، ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے. اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے. لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان نے جوہری تجارتی اقوام کے کلب کی رکنیت کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقے شوال میں 3 ماہ کی طویل کارروائیوں کے بعد جنگجوؤں کے مضبوط ٹھکانوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں نیٹو قیادت والے فوجی اتحاد نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز کابل میں ایک خودکش حملہ آور نے اس کی گاڑیوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا، تاہم عملے کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ حملہ بگرام ضلع میں ہوا جہاں افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے اور یہ افغان دارالحکومت سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کابل میں نیٹو قیادت والے اتحاد نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ریزولوٹ سپورٹ اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ دھماکہ خیز مادے سمیت ایک شخص نے اتحاد کی ایک گاڑی پر آج صبح بگرام کے قریب حملہ کیا۔ طالبان کے دعووں اور میڈیا کی اطلاعات کے باوجود اتحاد کے عملے کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے طالبان کے ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مداخلت کاروں کے ایک قافلے پر کار بم کے خودکش حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ لقب طالبان امریکی اور اتحادی فورسز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز یہ حملہ ایسے میں ہوا جب ایک روز پہلے نیٹو کے وزراء خارجہ اور اتحاد میں شامل ممالک نے ریزولوٹ سپورٹ مشن میں سن 2016 کے بعد تک توسیع پر رضامندی ظاہر کی تھی، جس کے تحت افغان سیکورٹی فورسز اور اداروں کو تربیت، ہدایات اور مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہفتے کی روزی اسلام آباد میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے کہا ہے کہ وہ توقع نہیں کرتے کہ 4 فریقی رابطہ گروپ یا QCG افغانستان میں امن قائم کر سکے گا۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کے 2 اہلکاروں کو سروں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نامعلوم حملہ آور حملے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہفتے کو فائرنگ کر کے 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کے ترجمان کے مطابق کراچی میں عائشہ منزل پہ ڈیوٹی پر موجود 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں پر نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں ٹریفک پولیس اہلکاروں نے بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، لیکن انہیں سروں پر گولیاں ماری گئیں۔ حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ امدادی ٹیمیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ سینئر پولیس افسر راجہ عمر خطاب نے میڈیا کو اس واردات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
جو ایویڈنس ملی ہے اور جو جسٹس گواہ ملے ہیں 2-4 جنہوں نے بات بتائی ہے، اس کے مطابق 1:57 یا 2 بجے کا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ٹریفک 2 جوان یہاں ڈیوٹی کر رہے تھے، جنہوں نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی اور ایک کے پاس MP5 بھی تھی اور دوسرے کے پاس ویپن تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اس دوران 2 دہشت گرد آئے ہیں موٹر سائیکل پر جنہوں نے ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے، آ کے انہوں نے ان کے سر پہ گولیاں ماری ہیں، جبکہ ایک جوان جو ہے جس کے پاس ویپن تھا وہ نے بھاگ کے پوزیشن لینے کی کوشش کی ہے، اس نے تعاقب کیا اور وہاں جا کے اس کے سر میں بھی گولیاں ماری ہیں۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ سندھ پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ IG AD خواجہ نے اس ٹارگٹ کلنگ کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ اعلیٰ پولیس افسر DIG فیروز شاہ نے کراچی میں 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں کے قتل کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
پورے ملک میں اور خصوصاً کراچی میں پولیس، رینجر اور آرمی ایسے گروپوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور وہ اپنے آخری جو ایکشن ہے وہ کرنا چاہتی ہے، تاکہ ان کی جو سروائیول کا ایشو ہے وہ ہے وہ بالکل سافٹ بلی کے اوپر۔ ابھی جو ٹریفک کانسٹیبل ہے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو کہ بالکل جا کے عوام کے درمیان، روڈوں کے چوک کے درمیان بالکل اپنی ڈیوٹی رہتے ہیں، ان کو مارنا، ان کو ہٹ کرنا بڑا آسان ہے، تو وہ لوگ ابھی ایسی جگہوں پہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی جو سروائیول ہے اسے ایک ثبوت دے سکے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس حملے میں کون ملوث ہے، لیکن حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے ہوتے رہے ہیں، جن میں رینجرز اور پولیس کے افسران اور اہلکار زخمی اور ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ پچھلے مہینے ہی کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 2 مختلف حملوں میں 7 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پنجاب کے ضلع لیا میں پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک 35 سالہ نابینا خاتون کی اجتماعی آبرو ریزی کے 3 ملزموں کو تلاش کر رہے ہیں۔ تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
جنوبی پنجاب کے ضلع لیا میں پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ان 3 ملزموں کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر ایک 35 سالہ نابینا خاتون کے ساتھ اجتماعی زنا بجبر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ معاملہ اس وجہ سے اور بھی دل دوز ہو جاتا ہے کہ اسی خاتون کے چہرے پر 12 برس پہلے اس عورت کے ایک کزن نے اس وجہ سے تیزاب پھینک دیا تھا کہ اس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ تیزاب پھینکے جانے کی وجہ سے اس خاتون کی بینائی جاتی رہی اور چہرہ جل گیا تھا۔ خاتون کے کزن کو 14 برس قید کی سزا ہوئی، مگر وہ 6 برس بعد اس خاتون کے اس کو معاف کر دینے پر رہا ہو گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ معافی خاندانی دباؤ کے تحت دی گئی تھی۔ اس نابینا خاتون کے ساتھ جناب جبر کی واردات سے متعلق پولیس حکام نے بتایا ہے کہ یہ عورت ایک شخص سے زکوٰۃ وصول کرنے گئی تھی، جہاں اس شخص نے اس کو گھر کے اندر بلایا اور پھر دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ جناب جبر کا ارتکاب کیا۔ پولیس نے اس واقعے کی رپورٹ بھی درج کر لی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے لیا کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ لیکن بڑا سوال موجود ہے کہ ایک نابینا ایسی خاتون کے ساتھ زنا بجبر، جس کا چہرہ تیزاب سے جلا ہوا تھا، کس قسم کی انسانی نفسیات کا پتہ دیتا ہے۔ لاہور میں ذہنی طور پر پسماندہ افراد کے لیے قائم فاؤنٹین ہاؤس کے ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
اچھا، پاکستان کی جو ساری آبادی ہے، اس میں سے 40% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ ڈیورنگ پریگننسی، جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگننسی کے دوران ان کو نیوٹریشن پراپر نہیں ملتی، تو وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا، وہ ان کو صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا پتہ ہوتا ہے، اور خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور سیکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ کوئی اچھائی یا برائی یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی یہ خواہش کو پورا کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ بہت تھوڑے پیسوں پہ کوئی بڑا غلط کام ہم کروا لیتے ہیں، اور یہ ہماری سائیکی، کیونکہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو ایزلی وکٹم ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ وکٹمائز کرتے ہیں۔
عمران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ غذائی کمی کے شکار افراد کا غالب رجحان اپنی بھوک اور جنس سے متعلق خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رجحان جرائم کی طرف اور نشے کی طرف بھی افراد کو بآسانی مائل کر دیتا ہے۔ حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس ملک میں 939 خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنی، جن میں زیادہ تر واقعات زنا بجبر کے تھے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہفتے کی سپہر رونو نامی طوفان 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرایا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو طوفان کے باعث اپنے گھر چھوڑ کر 2000 سے زیادہ شیلٹرز میں پناہ لینا پڑی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طوفان رونو کی بارشوں کے باعث علاقے کے مٹی اور ٹین سے بنے گھروں کو وسیع نقصان پہنچا، اور جنوبی اضلاع میں 5 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ شاہ عالم، ایک پولیس انسپیکٹر نے فرانسیسی خبر رسائی ادارے کو بتایا ہے کہ بارش کے باعث چٹاگونگ میں سیتا کندو کے مقام پر تودہ گرنے سے ایک گھر مٹی میں دب گیا، جس سے ایک بچہ اور اس کی ماں موت کا شکار ہو گئے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ہفتے کی روزی طوفان اس علاقے سے نکل جائے گا۔ لیجیے باقی عالمی خبریں۔ فلائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کے روز مصر کی فلائٹ 804 کے بحیرہ روم میں گرنے سے چند منٹ پہلے ہی طیارے کے کیبن میں دھوئیں کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ ویب سائٹ دا ایویشن ہیرلڈ نے، جو شہری ہوا بازی کی صنعت کی خبریں دیتی ہے، ایسے اعداد و شمار شائع کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ طیارہ گرنے سے کچھ لمحے پہلے باتھ روم میں دھوئیں کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ دی ایویشن ہیرلڈ کے مطابق اسے یہ معلومات طیارے کے اس نظام سے حاصل ہوئیں جو ایئر لائن کے آپریٹرز فلائٹ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو ایئر کرافٹ کمیونیکیشنز ایڈریسنگ اینڈ رپورٹنگ سسٹم کہلاتا ہے۔ اسے ACARSB کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھوئیں کی نشاندہی مقامی وقت کے مطابق صبح 2:26 پر کی گئی۔ مصری حکام بھی دھوئیں سے خبردار کرنے والے الارمز کی چھان بین کر رہے ہیں۔ تلاش کا کام کرنے والوں نے مسافروں کے سامان کے علاوہ ان کی باقیات بھی تلاش کی ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر ملبہ اب بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر اس طیارے کے پرسرار طور پر تباہ ہونے کے بعد سے یورپ کے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کا ہنگامی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بغداد میں ہفتے کے روز الصبح فضا میں ہیلی کاپٹروں کی گونج سنائی دی۔ ان میں سے بیشتر اس محفوظ بین الاقوامی زون کے اندر اور باہر پرواز کر رہے تھے جس پر مظاہرین نے گولیوں اور آنسو گیس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہلا بول دیا تھا۔ گولیوں اور آنسو گیس کے باعث جمعے کی سپہر اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر واپس جاتے ہوئے حکومت مخالف مظاہرین نے انٹرنیشنل زون کے پار پل سے گزرتے ہوئے عہد کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور ہتھیاروں کے ساتھ۔ ان میں سے بہت سے شیعہ مذہبی رہنما مقتدہ صدر کے حامی ہیں جو عراق کے بیشتر سیاسی لیڈروں کی طرح پیس بریگیڈ کے نام سے اپنی ذاتی ملیشیا رکھتے ہیں۔ الصدر ان کے مطابق حکومت کے خلاف لوگوں کی بغاوت کی حمایت کے لیے نکلے ہیں۔ رات کے وقت دو بڑے چنوک ہیلی کاپٹرز کو انٹرنیشنل زون پر پرواز کرتے دیکھا گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر عموماً فوجی لانے لے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم ہفتے کے صبح شہر میں زندگی معمول پر لوٹ آئی۔ دنیا کے 7 امیر ترین ممالک یا گروپ آف 7 کے وزراء خزانہ اور دیگر مالی رہنما ایک ایسے وقت میں اقتصادی پیداوار میں مہمیز کی جدوجہد کر رہے ہیں جب دنیا بھر میں صارفین مختلف وجوہات کی بنا پر اپنا پیسہ خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ صارفین کی جانب سے کم خرچ کرنے کا رجحان دنیا بھر میں اقتصادی ششوپنج کا باعث بنا ہے اور اشیاء کی طلب اور رسد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پھر بھی جاپان کے وزیر خزانہ G7 کے ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اقتصادی پیداوار کے لیے کچھ مخصوص اقدامات سے گریز کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ گروپ آف 7 کے تمام ممالک نے ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنسیوں کی قیمت کم کرنے سے گریز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جیک لو نے حکومتوں اور کاروباری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ اقتصادی پیداوار میں اضافے کے لیے پالیسی کے وہ تمام ذرائع استعمال کریں جو پیداوار میں اضافے کے لیے انہیں دستیاب ہیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار ایک دوسرے کے خلاف اپنے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں اور مختلف امور پر ایک دوسرے کے موقع پر تنقید کر رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ بہجت پیش کرتی ہیں۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اسلحے سے متعلقہ امور پر ہلری کلنٹن کے خلاف اپنے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں، جس سے پہلے انہیں امریکہ میں کلیدی گن لابی گروپ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی توثیق حاصل ہوئی۔ کلنٹن نے گن کنٹرول کے معاملے کو اپنی انتخابی مہم کے کلیدی نکات میں شامل کیا ہے اور وہ آج ہفتے کے روز ان والدین سے ملاقات کر رہی ہیں جن کے بچے اسی اسلحے کے استعمال میں اپنی جانوں سے گئے۔ ان والدین میں ٹریوان مارٹن کی والدہ بھی شامل ہیں۔ مارٹن ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان تھا جس کی 2012 میں ہونے والی موت کے نتیجے میں امریکہ میں انتہائی اعلیٰ سطح پر ہونے والے مجرمانہ نوعیت کے مقدمات میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ کلنٹن ان الزامات کا جواب دے سکتی ہیں جو ٹرمپ نے لوئیول کینٹکی میں نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے لگائے تھے۔
ہلری وانٹس ٹو ڈسارم ولنریبل امریکنز ان ہائی کرائم نیبرہڈز ویدر اٹس اے ینگ سنگل مام ان فلوریڈا اور
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہلری انتہائی بلند شرح کے جرائم والے علاقوں میں خطرے سے دو چار امریکیوں کو غیر مسلح کرنے کی خواہاں ہیں، چاہے یہ فلوریڈا میں کوئی نوجوان اکیلی ماں ہو یا پھر اوہائیو میں ایک تن تنہا نانی اور دادی۔ ہلری انہیں دفاع سے محروم کرنا چاہتی ہیں اور ان سے زندہ رہنے کا موقع چھیننا چاہتی ہیں۔ ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ وہ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کی حمایت تو کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسلحے کو غلط استعمال کرنے والوں کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کے لیے مزید حفاظتی اقدامات درکار ہیں، جن میں پس منظر کا وسیع تر جائزہ اور جانچ پڑتال کرنا اور حملہ کرنے والے ہتھیاروں پر پابندی لاگو کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ٹرمپ اور کلنٹن دونوں کی انتخابی مہم میں اس ہفتے اسلحے سے متعلق امور کی جانب توجہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں یہ موضوع اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بیجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی صدر باراک اوباما ہفتے کے روز ایشیا کے دو ممالک کے ایک ہفتے کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس دورے میں وہ جاپان کے شہر ہیروشیما بھی جائیں گے، جس پر پہلی مرتبہ ایٹمی حملہ کیا گیا۔ صدر اوباما 21 سے 28 مئی کے دوران ویتنام اور جاپان کا دورہ کریں گے جو ایشیا کا ان کا 10واں دورہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دورے میں ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں دوبارہ توازن کے لیے امریکہ کے جاری عزم کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس دورے میں خطے کے عوام اور ممالک کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور سیکیورٹی کے رابطوں پر توجہ مرکوز رہے گی۔ امریکی صدر باراک اوباما کے اس ملک میں پہنچنے سے پہلے ویتنام نے طویل ترین عرصے سے جیل میں بند ضمیر کے قیدی کو رہا کر دیا ہے۔ کیتھولک پادری نیوان وین لی کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ انہیں جمعے کو رہا کیا گیا۔ لی نے جنوبی ایشیا کے اس ملک میں جمہوری اصلاحات کی حمایت کے باعث گزشتہ دو عشرے کا عرصہ یا تو جیل یا گھر میں نظر بندی میں گزارا ہے۔ میکسیکو نے منشیات کے سب سے بڑے اسمگلر الچاپو کو امریکہ بھجوانے کے تمام راستے صاف کر دیے ہیں تاکہ وہ منشیات کی اسمگلنگ، قتل اور کالے دھن کو سفید کرنے کے الزامات کا سامنا کرے۔ گزمین کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ حوالگی کے اس حکم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ گزمین کے وکیل یوان پیبلو بیدیلو کے الفاظ، ایسی حالات میں اس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ایک بات جو واضح ہونی چاہیے وہ یہ کہ فی الوقت حوالگی کا عمل فوری اور تیز تر نہیں ہو سکتا، کچھ قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ الچاپو اس وقت ٹیکسس کے قریب امریکی سرحد پر ایک جیل میں بند ہے۔ جنوبی سوڈان میں انسانی حقوق کی دو تنظیموں کا کہنا ہے کہ سن 2013 کے آخر میں ملک میں تنازع کے آغاز سے زنا بالجبر اور دوسرے جنسی جرائم کی لہر پر کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا رہا۔ نیروبی اور جوبا سے وائس آف امریکہ کے جل کریگ اور جیسن پیٹنکن کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات شہناز نفیس پیش کرتی ہیں۔
جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں قائم اقوام متحدہ کی عارضی پناہ گاہ میں زنا بل جبر کا نشانہ بننے والی عورتوں کی مدد کے لیے اینٹ پہلی خاتون ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ اینٹ، جنہوں نے صرف اپنا پہلا نام ظاہر کرنے کو ترجیح دی، کہتی ہیں کہ 2013 سے ہر مہینے زنا بل جبر کے واقعات ریکارڈ تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔
Before it used to happen, but it wasn't so rampant like that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں پیش نہیں آتے تھے۔ ایسے واقعات ضرور سامنے آتے تھے لیکن ایک مہینے کے دوران آپ کو اس طرح کا صرف ایک واقعہ ملتا تھا یا دو، یا حتیٰ کہ ایک بھی نہیں، لیکن اب اسی دورانیے میں ان کی تعداد بڑھ چکی ہے اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں اوسطاً ان کی تعداد 30 اور 30 سے 40 کے درمیان ہوتی ہے۔ اینٹ کا تجربہ ملک بھر میں جنسی اور جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کی عکاسی کرتا ہے اور انسانی حقوق کے ایک گروپ لیگل ایکشن ورلڈ اور ساؤتھ سوڈان لا سوسائٹی کے مطابق ان میں سے زیادہ تر واقعات کی ذمہ داری سیکیورٹی اور ملیشیا گروپس کے ارکان پر عائد ہوتی ہے۔ ساؤتھ سوڈان لا سوسائٹی کے ریسرچ ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈینگ کا اس بارے میں کہنا ہے،
I think evidence points to its use as a way of punishing communities, so collective punishment.
میرا خیال ہے کہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ان کا استعمال کمیونٹیز کو سزا دینے کے ایک طریقے کے طور پر کیا جاتا ہے، تو یہ تمام فریقوں کی جانب سے ایک اجتماعی سزا ہوتی ہے۔ یا تو کمیونٹیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ گویا وہ یہ کام اپنی کمیونٹیز کے حقوق کے دفاع کے لیے کر رہی ہیں، یا ایک طرح سے پیش بندی کے لیے دی جانے والی سزا کے طور پر۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ڈینگ کے۔ جنوبی سوڈان کی لا سوسائٹی اور لیگل ایکشن ورلڈ وائڈ نے جمعرات کے روز نیروبی میں جنسی زیادتیوں پر ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اور باغی فورسز اور دونوں جانب منسلک ملیشیائیں اور نامعلوم بغیر وردی مردوں کے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان افراد نے زنا بالجبر، اجتماعی جنسی زیارتی، قتل، اغوا، جنسی حملوں، جنسی غلام بنانے، تولیدی صلاحیت سے محروم کرنے اور جبری اسقاط حمل کرانے کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ وہاں مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو ہدف بنایا گیا ہے، خاص طور پر یونٹی ریاست میں، اگرچہ عورتیں اور لڑکیوں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ایک اور تنظیم ساؤتھ سوڈان پروٹیکشن کلسٹر کا کہنا ہے کہ سن 2015 میں اپریل سے ستمبر کے دوران زنا بل جبر کے 1300 اور عورتوں اور بچوں کے اغوا کے 1600 واقعات ہوئے. لیکن ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ اس تعداد کے بارے میں اور دوسرے گروپس کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کی تصدیق کرنا دشوار اور دقت طلب ہے.
We don't even have any information on the basis of this figure. You know, it's just these figures which are seemingly pulled out of thin air and
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اعداد و شمار کے حوالے سے ہمارے پاس کسی طرح کی بھی معلومات نہیں ہیں. آپ کو علم ہے کہ یہ محض اعداد ہیں جو بظاہر سنی سنائی باتوں سے اخذ کیے گئے ہیں. ان کی صداقت تک پہنچنے کا فی الواقع کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ نے عزم مصمم کر رکھا ہے کہ وہ داعش یا ISIL دہشت گرد گروپ کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں کو ختم کر دے گا. یہ گروپ تیل کی غیر قانونی تجارت یا نوادرات کو فروخت کر کے پیسے بٹورتا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کے ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت 50,00,000 تک کے انعامات کی پیشکش کی گئی ہے. یہ انعامات ایسی اطلاعات فراہم کرنے والوں کو دیے جائیں گے جن کے ذریعے داعش یا اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے نوادرات اور تیل کی غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں میں رکھنا پڑ سکے. شام اور عراق سے حاصل ہونے والی تیل کی غیر قانونی فروخت یا ان ممالک کے تاریخی مقامات سے لوٹے جانے والے نوادرات کی فروخت سے داعش نے نقدی کی شکل میں لاکھوں ڈالر کمائے ہیں اور ان رقوم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے معصوم شہریوں پر مظالم ڈھائے. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے انصاف کے لیے انعامات کی پیشکش کے پروگرام کو ایسی اطلاع دینے والوں کے لیے انعام کی پیشکش کا اختیار دیا گیا ہو جس کے ذریعے کسی دہشت گرد تنظیم یا اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے نوادرات اور تیل کی غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں میں رکھنا پڑ سکے. کسی شخص کے پاس تیل یا نوادرات کی ایسی اسمگلنگ کا علم ہو جس سے داعش کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ریورس فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ ویب سائٹ کے ذریعے کر سکتا ہے. ویب سائٹ کا پتہ ہے www.reversforjustice.net یا وہ اس پتے پر ای میل کر سکتا ہے info@reversforjustice.net. بصورت دیگر وہ عام خط کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتا ہے. پتہ ہے ریورس فار جسٹس واشنگٹن ڈی سی 205-20-0303 USA. شمالی امریکہ میں رہنے والے لوگ اس نمبر پر فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں 1-800-877-3927. تمام اطلاعات کو صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا. دی ریورس فار جسٹس پروگرام کو امریکی محکمہ خارجہ کا ڈپلومیٹک سیکیورٹی کا بیورو چلاتا ہے. اسے سن 1984 میں قائم کیا گیا تھا اور اب تک اس پروگرام کے تحت 80 افراد کو 12.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کے انعامات دیے جا چکے ہیں. یہ انعامات ایسی اطلاع دینے والوں کو دیے گئے ہیں جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کی جن کی بنیاد پر دہشت گردوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا یا عالمگیر سطح پر ہونے والی ممکنہ دہشت گرد کارروائیوں کو روکا گیا. آپ ٹویٹر کے ذریعے بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں. ٹویٹر کا پتہ ہے https://twitter.com/rewards4justice.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل میں شوٹرز گرل کے نام سے ایک ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ویٹرز کھانا پیش کرتے وقت گولیوں سے بھری ہوئی پستولیں ساتھ رکھتی ہیں. گاہکوں کو بھی یہاں بندوق لانے کی اجازت ہے. یہ پیر کی صبح کے 11 بجے ہیں اور ابھی سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ کے باہر گاہکوں کی قطار بننا شروع ہو گئی ہے. یہ کولوراڈو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے.
It's a Smith & Wesson 9mm shield.
It's a Springfield XD 9mm.
یہاں پر خواتین ویٹرز پستول یا بندوق کھلے عام لے کر گھومتی ہیں. ریسٹورانٹ کے دروازے پر بھی لکھا ہے پستول یا بندوق لانے کی اجازت ہے. اس ریسٹورانٹ کی مالک لورین بیوبرٹ کہتی ہیں کہ شوٹرز گرل کے پیچھے تین چیزیں کار فرما ہیں.
God, guns, and great food.
خدا، بندوق اور اچھا کھانا. لورین بیوبرٹ اور ان کے شوہر جیسن نے 2013 میں یہ ریسٹورانٹ کھولا اور قصبے رائفل کے نام سے منسوب شوٹرز گرل نام دیا.
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death.
میرے مسلح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گلی میں ہاتھا پائی کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا جس نے مجھے چوکنا کر دیا. میں اپنی حفاظت کا ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ میرے کارکن محفوظ رہیں اور میرے گاہک محفوظ رہیں. رائفل قصبہ کولوراڈو دریا کے نزدیک واقع ہے جہاں پر شکار کی متعدد آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں. بیوبرٹ کہتی ہیں کہ ملک کے اس حصے میں بندوق یا پستول کے لیے احترام اور روایت کی وجہ سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ مناسب جگہ ہے. گاہک بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں.
Well, oddly enough, I probably didn't even notice until it
میں اس وقت تک اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جب تک یہ مشہور نہ ہوا تھا. ڈی جے براکل یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں
I feel as safe as can be. This is the safest place you can be right now. So no, it doesn't intimidate.
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت محفوظ ترین جگہ ہے. میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں. یہاں پر غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں. پیٹر رید جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں.
So we stop here because we are a little bit hungry and a guy on the street.
ہم اس جگہ پر رکے کیونکہ ہمیں بھوک لگی تھی. ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ مشہور ریسٹورانٹ ہے جہاں پر ویٹرز مسلح ہیں. اس ریسٹورانٹ کے کھانے کی فہرست میں ڈشوں کے نام بھی ہتھیاروں سے منسوب ہیں جیسا کہ شارٹ گن بوریتو، لاکڈ اینڈ لوڈڈ ناچوز اور گواک 9 مشہور ڈشز ہیں. امریکہ میں گن کنٹرول ایک متنازع موضوع ہے. کولوراڈو کا شمار 50 ریاستوں میں سے 29 ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں کھلے عام بندوق یا پستول رکھنے کی اجازت ہے اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر. جان ڈائر مقامی پولیس چیف ہیں.
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
وہ کہتے ہیں کہ کھلے عام ہتھیار لے کر گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت میرے پاس ایک پستول ہے. تاہم اس ریسٹورانٹ کے کچھ گاہکوں کے لیے یہ آئیڈیا غیر اطمینان بخش ہے. ٹام فیئر یہاں ایک دوست کی دعوت پر آئے ہیں.
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that our country is as
میں اسلحہ کا شوقین نہیں ہوں. میں اس حقیقت سے پریشان ہوں کہ ہمارا ملک یا ملک کا یہ حصہ بندوقوں کا دل دادا ہے. کچھ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بندوق یا پستول گاہک باہر سے لے کر آتے ہیں اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لانا ایک کاروباری چال ہے. لیکن شوٹرز گرل کی خواتین ویٹر اس سے اتفاق نہیں کرتی. جارجینا بوتھ کہتی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ بند رہتی ہے اور امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اسے باہر نکالا جائے. شوٹرز گرل ریسٹورانٹ بظاہر کامیاب ہو رہا ہے جہاں لوگ ریسٹورانٹ کے باہر نہ صرف تصاویر لیتے ہیں بلکہ ریاست سے باہر کی لائسنس پلیٹ والی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے رائفل کولوراڈو کو نقشے پر ابھر کر سامنے آنے میں مدد ملے گی. سامعین، کاروبار میں کامیابی کا ایک طریقہ انفرادیت یا انوکھاپن ہے. اپنی دکان چمکانے کے لیے کاروباری لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں، کچھ چھوٹے پیمانے پر اور کچھ بڑے پیمانے پر. بہرحال اگر قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرتے ہوئے کوئی اختراع کی جائے تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر رائے عامہ ضرور اختلاف کر سکتی ہے. فی الحال تو یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے مگر راستہ پر خطر ہے. یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. نیک دعاؤں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر باس جعفری، ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل، انجینئر سٹرک فرینکلن. اپنی میزبان مدثرہ منظر کو کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے. حاضر ہوتے ہیں نیوز کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. ایک اور نیوز شو کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں سٹوڈیو 6، جہاں سے آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔